آگے چلیے. اب حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ حجت اللہ البالغہ میں تقدیر کے چوتھے درجے پہ بات کرتے ہیں اور پھر پانچویں درجے پہ, اور فرماتے ہیں کہ ورابعہا, اور تقدیر کا چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ حین نفخ الروح فی الجنین, جب چھوٹے بچے میں روح پھونکنے کا وقت آتا ہے. فکما ان النواتا اذا القیت فی الارض فی وقت مخصوص واحاط بها تدبیر مخصوص علم المطلع على خاصیت نوع النخل وخاصیت تلک الارض وذلک الماء والہواء انہ یحسن نباتها ویتحقق من شانہ علی بعض الامر. چوتھا مرحلہ جب بچے میں روح پھونکنے کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالی کی تقدیر اس وقت ظاہر ہوتی ہے. اس کی صورت ایسے سمجھو کہ ان النواتا, جیسے کہ گٹھلی, اذا القیت فی الارض, جب زمین میں بیجی جاتی ہے تو ایک خاص وقت ہوتا ہے جب اس گٹھلی کو بیجتے ہیں. وہ احاطہ بھی تدبیر مخصوص, اور پھر مناسب وقت کے ساتھ ساتھ مناسب طور پر اس کی دیکھ بھال بھی کی جاتی ہے. علم المطلع علی خاصیت نوع النخل, تو جو ماہر ہوتا ہے زراعت کا, باغات کا, تو وہ اس گٹھلی اور بیج کو دیکھ کر اور آب و ہوا کی خصوصیات کو دیکھ کر وہ جان لیتا ہے کہ یہ گٹھلی کیسی ہے اور اس سے کیسا پھل پیدا ہوگا. وخاصیت تلک الارض, اور اسے اس زمین کے متعلق بھی پتا ہوتا ہے اور پانی اور ہوا کا بھی علم ہوتا ہے, تو اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ گٹھلی کیسا شاندار پودا اس سے نکلے گا. وَيَتَحَقَّقُ مِنْ شَأْنِهِ عَلَى بَعْضِ الْأَمْرِ, اور اسی لیے وہ شروع سے اس کے بعض حالات جان لیتا ہے. فَكَذَلِكَ تَتَلَقَّى الْمَلَائِكَةُ الْمُدَبِّرَةُ يَوْمَئِذٍ, اور بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جو فرشتے اس بچے کے ساتھ مقرر اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں, وہ کیا کرتا ہے کہ اس ان کی چیزوں کو معلوم کر دیتا ہے. وَيَنْكَشِفُ عَلَيْهِمُ الْأَمْرُ مِنْ فِي عُمْرِهِ, اور اس وہ فرشتہ اس بچے کے متعلق چیزیں کو جان لیتا ہے اور اس پر کھول دی جاتی ہیں, چاروں باتیں جان لیتا ہے یا کچھ باتیں جان لیتا ہے, سب باتیں اس پر منکشف کر دی جاتی ہیں. یَنْكَشِفُ عَلَيْهِمُ الْأَمْرُ فِي عُمْرِهِ, اسے بتا دیا جاتا ہے کہ اس بچے کی عمر کتنی ہے, ورزق ہی اس کا رزق کتنا ہے. وَهَلْ يَعْمَلُ عَمَلًا مَنْ غَلَبَتْ مَلْكِيَّتُهُ عَلَى بَهِيمِهِ, اور یہ بھی بتا دیا جاتا ہے کہ یہ بچہ کون سے اعمال کرے گا, اس کا فرشتہ پن, اس کی روح کا تقدس, اس کے نفس میں جو حیوانیت ہے اس پر غالب آ جائے گا, او بالعکس, اس کے برعکس ہوگا. وَأَيَّ نَحْوٍ تَكُونُ سَعَادَتُ وَشِقَاوَتُ, اور یہ بچہ جو ہے سعید ہوگا یا شقی ہوگا, اس کے ساتھ کیا ہوگا. یہ چوتھا مرحلہ ہے تقدیر کا اللہ کی, جب وہ ظاہر ہوتی ہے. اب یہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی عبارت کا ترجمہ ہوا, اس کی کچھ تشریح آپ سے عرض کرتے ہیں. حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے تقدیر کا پہلا مرحلہ بیان کیا تھا کہ وہ مرحلہ ہے جس مرحلے میں تقدیر اللہ تعالی کے علم میں تھی, اس کائنات کی تخلیق سے بھی پہلے. نہ عرش تھا نہ فرش تھا, نہ زمانہ تھا نہ جگہ تھی, کوئی چیز نہیں تھی, اللہ ہی اللہ تھا. اور اللہ تعالی شانہ نے پھر اس تقدیر کو, اللہ تعالی نے عرش کو پیدا کیا, پانی کو پیدا کیا, زمانے کو پیدا کیا, اور مکان سپیس کو خدا نے پیدا کیا, اور پھر اللہ تعالی نے اس تقدیر کو اپنے علم سے عرش کی قوت خیال میں ڈالا. پھر اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا, پھر ان کی ساری اولاد کو پیدا کیا, اور یہ تیسرا مرحلہ تھا تقدیر کا کہ اللہ تعالی نے انسانوں کو پیدا کر کے ان کی روحوں سے کچھ اقرار لیے, انبیاء علیہ السلام سے کچھ اقرار لیے, اور یہ سب کچھ کرنے اور لینے کے بعد اب اللہ تعالی نے چوتھا درجہ تقدیر کا, وہ جو کچھ ہو چکا اور عرش کی قوت خیال میں جو کچھ تھا اور وہ جو ازل میں روحیں پیدا کی گئی تھی, اب اس روح کے لیے جسم چاہیے تھا، اب چوتھا مرحلہ آیا جسم کے بننے کا، اور جسم کا بننا وہ والدہ ماجدہ کے پیٹ میں، اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں پر اب روح کو ڈالنا ہے۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ چوتھا جب مرحلہ آیا جبکہ روح کو پھونکنا ہے اس جنین میں، اس بچے میں، تو دیکھو جیسے کہ کوئی گٹھلی کو زمین میں ڈالتا ہے تو ایک تو وقت ہوتا ہے خاص گٹھلی کو ڈالنے کے لیے، یعنی ایک مالی ہے، اور اس کی مثال شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دے رہے ہیں کہ وہ ایک وقت کا انتظار کرتا ہے اور اس کے بعد وہ بیج زمین میں ڈالا جاتا ہے۔ مثلا ایک آدمی نے زراعت کا علم حاصل کیا تو اسے بنیادی طور پر یہ پتا ہوتا ہے کہ اگر بھنڈی کھانی ہے اور حاصل کرنا ہے اس پھل کو، اس سبزی کو، تو اس کا بیج کس وقت لگایا جائے گا، مولیوں کا بیج کس وقت لگایا جائے گا، گوبھی کا بیج کس وقت لگایا جائے گا۔ اسی طرح انسان پر ایک وقت اور حالت آتی ہے جب اس کے ماں باپ، اس کے بڑے، یا وہ خود محسوس کرتا ہے کہ اب مجھے شادی کر لینی چاہیے، یہ وقت ہے، اور اس کے بعد جہاں اس کی شادی ہوتی ہے، تعلق قائم ہوتا ہے، اس کے لیے بھی اللہ نے ایک خاص وقت مقرر کر دیا ہے۔ وہ احاطہ بہا تدبیر مخصوص، اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پھر اس مالی کی مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ پھر وہ اس کے لیے مناسب دیکھ بھال کرتا ہے، ایسی تدبیریں اختیار کرتا ہے کہ یہ جس سبزی کا بیج وہ زمین میں ڈال رہا ہے یہ ضائع نہ ہو جائے۔ مالی اس کے لیے کوئی صاحبان لگا دیتا ہے، مالی کو پتا ہوتا ہے کہ اس زمین میں کیڑے ہیں تو ان کیڑوں کے مارنے کی دوا ڈال دیتا ہے۔ بالکل ایسے ہی انسان بھی جب اسے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر احسان فرمائیں گے اور اولاد دے دیں گے، تو وہ اس کے لیے بھی یہ خیال کرتا ہے کہ اب جو بھی ڈاکٹر، لیڈی ڈاکٹر ہے، اس کے پاس لے جائے اور اس کی مناسب دیکھ بھال کرے۔ لیڈی ڈاکٹر منع کر دیتی ہیں کہ آپ کوئی وزن والی چیز نہ اٹھائیں، وہ منع کر دیتی ہیں کہ بالکل چلنا نہیں ہے، گھر میں لیٹے رہو۔ بس بہت سی تدابیر اختیار کرتی ہیں۔ اللہ نے ساری چیزیں انسانوں کو علم دیا ہے کیونکہ اللہ کو انسان سے بڑی محبت ہے، وہ نہیں کہتا کہ انسان ضائع ہو جائے، اس لیے اللہ نے انسانوں کو علم دیا کہ وہ کس طرح ایک جان کو تدبیر کر کے اس دنیا میں لا سکتے ہیں۔ پھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم المطلع علی خاصیت نوع النخل، پھر وہ مالی جو ہوتا ہے وہ اس نخل، کھجور کے درخت کی خاصیت کو جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ کیا چیزیں۔ آپ اس کی ایسی مثال سمجھ لیں جیسے اب ہمارے یہاں تو بہت آسان آ گیا، آسان مرحلہ آ گیا، اور وہ یہ کہ وقتاً فوقتاً مشینوں کے ذریعے وہ چیک کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ نو تک بتاتے ہیں کہ آپ کے یہاں بیٹا ہوگا، بیٹی ہوگی، یہ سب چیزیں وہ کر دیتے ہیں۔ وخاصیت تلک الارض وذلک الماء والہواء، اور پھر اسی طرح جو پانی ہوتا ہے اور جو ہوا ہوتی ہے وہ اس مالی کو اندازہ ہوتا ہے کہ پانی کتنا دینا چاہیے، ہوا کیسی ہونی چاہیے۔ اسی طرح ماں غذا کو کھاتی ہے، کس آب و ہوا میں وہ رہتی ہے، کیسا ماحول اس کا ہونا چاہیے، یہ سب کچھ چیزیں جو ہیں اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ انہو یحسن نباتہا، اور وہ مالی جو ہے وہ جانتا ہے کہ کیسے شاندار طریقے پر یہ گٹھلی پھوٹے گی اور پھر بڑھتی چلی جائے گی اور ایک دن یہ پورا درخت بن جائے گا۔ مثال سے سمجھایا ہے کہ ایسی اطباء وہ جانتے ہیں، لیڈی ڈاکٹر جانتی ہے، اسے علم ہوتا ہے کہ بچہ، یہ فیٹس جو ہے بڑھ رہا ہے، اور پھر وہ کہتی ہے ماشاءاللہ آپ ٹھیک ہیں، اللہ تعالیٰ نے چاہا آپ کو اس کی خوشخبری ملے گی، اور یتحقق من شانہ علی باطل الامر، اور اسی طرح اسے آثار پہلے سے نظر آتے ہیں۔ یہ تو ہے دنیا کا حال، پر اندر اللہ کا عمل جو چل رہا ہوتا ہے، حق تعالی شانہ کی جو دنیا ہے اس میں کیا ہو رہا ہوتا ہے، یہ بھی دنیا اس کی اور وہ دنیا بھی اس کی، لیکن وہ جو ایک عالم ہے پورا، دنیا پوری ایک اور بسی ہوئی ہے۔ فَقَذَلِكَ تَتَلَقَّ الْمَلَائِكَةُ الْمُدَبِّرَةُ يَوْمَئِذٍ، اس دن یہ ہوتا ہے کہ جو فرشتے تدبیر پر لگے ہوئے ہوتے ہیں، جن فرشتوں کو اللہ نے مقرر کیا ہوتا ہے تدبیر پر، ان کو پتا چل جاتا ہے، وہ فرشتہ باتیں جان لیتا ہے۔ وَيَنْكَشِفُ عَلَيْهِمُ الْأَمْرُ فِي عُمْرِهِ، اور اس کو بتا دیا جاتا ہے، سب باتیں اس پر منکشف کر دی جاتی ہیں، کیا کیا چیزیں اسے بتا دیا جاتا ہے اس کے لیے کہ اس کی عمر کیا ہوگی. یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شاہ صاحب رحمت اللہ نے فرمایا کہ فرشتے جان لیتے ہیں، حالانکہ فرشتوں کو علم نہیں ہوتا اور فرشتے اللہ سے پوچھتے ہیں، جیسے کہ احادیث میں آیا ہے. ابھی وہ حدیث آتی ہے جس سے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی اس عبارت کی وضاحت ہو جائے گی. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر اس کے بعد پہلا کام جو اس کا ہوتا ہے فرشتوں کا، وہ پوچھتے ہیں اللہ سے اور انہیں بتایا جاتا ہے کہ اس کی عمر کتنی ہوگی. فرشتہ اس بچے کی عمر لکھ دیتا ہے، پرسکی ہی اور اس کا رزق بھی لکھ دیتا ہے کہ کتنا رزق اللہ نے اس کے لیے رکھا ہے. وَهَلْ يَعْمَلُ عَمَلَ مَنْ غَلَبَتْ مَلْكِيَتُهُ عَلَى بَهِيمِهِ. اور پھر وہ فرشتے لکھ دیتے ہیں کہ کیا یہ ایسا عمل کرے گا کہ اس کی فرشتگی، تقدس، پاکیزگی اس کی ناپاکیوں پر غالب رہے گی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے نا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. اور قسم ہے اللہ کو اس شان کی اور جو اس نے سواری ہے. اللہ نے انسانوں کو نیکی اور ہدایت کی راہ دی ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اور ہر اس انسان میں جو بھی اس کے حصے کا فسق و فجور اور گناہ ہے وہ ڈال دیا ہے، اور جو اس کے حصے کا تقویٰ ہے وہ بھی خدا نے ڈال دیا ہے. اب تقویٰ اس اس کو فجور پر غالب رہے گا. غلبت ملکیتہ علی بہیمہ، یہ اس کی طبیعت میں جو تقدس اور پاکیزگی خدا نے ڈالی ہے، یہ اپنی حفاظت کر لے گا، اپنے آپ کو بچا کے رکھے گا گناہوں سے، پاک زندگی گزارے گا. او بالعکس، یا ناپاک زندگی گزارے گا. اس کا حیوان پناہ طبیعت کا اس کے تقدس پر غالب آ جائے گا. اس کے گناہ اس کے دل کے آئینے کو زنگ لگا دیں گے. ہم اسے پاک صاف آئینہ دے کر بھیج رہے ہیں یہاں سے، اور یہ گناہ کر کر کے اس آئینے پر مٹی مل دے گا. پھر اس کا ہوگا کیا؟ وَأَيَّ نَحْوٍ تَكُونُ سَعَادَتُهُ وَشِقَاوَتُهُ. اور پھر اس کے بعد جو فرشتہ ہے اس پر یہ بات بھی منکشف ہو جاتی ہے کہ یہ آدمی موت کے اعتبار سے کیا ہوگا، سعادت اور نیکی پر مرے گا یا بدبختی اور کفر پر مرے گا. یہ چاروں چیزیں اس فرشتے کو دے دی جاتی ہیں. یہ ہے اللہ کی اس تقدیر کا ظہور جو چوتھی مرتبہ سامنے آ رہی. اس موقع پہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے تقدیر کی جو چار چیزیں ذکر کی ہیں، ہم اس کی ذکر جہاں سے حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے لیا ہے وہاں سے لے. اہل علم کو یہ بات جاننی چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے بڑے سے بڑا آدمی بھی جو بات لکھتا ہے، جب وہ کتاب کا حوالہ دے، قرآن کا حوالہ دے یا حدیث کا حوالہ دے، تو اصل ماخذ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ وہاں کہاں لکھا ہوا ہے. حوالہ دینے کے معاملے میں کبھی کسی پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے. اگر لوگوں میں بیان کرنا ہے، لوگوں تک بات پہنچانی ہے اور دین کو سمجھنا ہے، تو حوالہ دینے کے معاملے میں کبھی بھی اہل علم کو کسی کا اعتبار نہیں کرنا چاہیے، چاہے اپنے والد کتنے ہی بڑے محدث اور فقیہ ہوں. ہمیشہ اصل ماخذ تک رجوع کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اہل علم اور اہل تحقیق کی شان یہی ہے. ہاں کبھی جلدی ہوتی ہے تو آدمی کسی پہ بھروسہ کر لیتا ہے، وگرنہ اہل علم کو چاہیے کہ اصل چیزوں کی طرف رجوع کرے. بہت مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ بڑے حضرات حوالہ دے دیتے ہیں اور پھر وقت گزرتا ہے اور پھر اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ حضرت نے جو حوالہ دیا تھا وہ حوالہ تو اپنی جگہ پر اس کتاب اس نسخے میں نہیں ہے. پھر آدمی پریشان ہو جاتا ہے. یہ تو ان کا حال ہے جو محققین ہیں، لیکن جو محققین ہوتے ہی نہیں، جو سنی سنائی باتوں پر عمل کرتے رہتے ہیں، اس سنی سنائی باتوں کو آگے چلانے والے بہت ہوتے ہیں، بے شمار لوگ ہیں. کہیں سے سن لیا آگے نقل کر دی، کہیں سے اور سے سن لیا آگے نقل کر دی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کہا ہی نہیں، خدا کی کتاب میں آیا ہی نہیں، اور وہ اپنی طرف سے ہی اسے نقل کرتا رہتا ہے. ایک صاحب نے ہم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 9/11 کا جو امریکہ میں واقعہ ہوا ہے اس کی خبر دی تھی، اور یہ ہے قرآن میں. ہم خاموش ہو گئے، سوچتے رہے، پھر ذرا سی ہمت کر کے کہا کہ بھئی یہ تو قرآن پاک میں نہیں ہے. چلنے کے جی یہی پوچھنا چاہتا تھا. اب پہلے خبر دے رہے تھے، پھر اس خبریہ جملے کو سوالیہ جملے میں تبدیل فرمایا. اور فرمایا کہ یہی پوچھنا چاہتا تھا، ہمارے ہاں تو سب کہتے ہیں قرآن میں، تو قرآن ہم نے تو پڑھا نہیں. وہ بھی خاموش، ہم بھی خاموش. ہم نے کہا بالکل نہیں، قرآن کریم میں ہے ہی نہیں 9/11 کا ذکر. بہت دنوں کے بعد، کچھ ماہ کے بعد، پھر انہوں نے فون کیا اور انہوں نے کہا کہ قرآن کریم میں سورہ توبہ میں اس کو کہا گیا. سورہ توبہ دیکھی تو وہ قرآن کریم کی کون سی سورت تھی، اس کا نمبر کیا تھا، پھر آیت نمبر کیا تھا. عجیب و غریب بےہودہ طریقے سے اس شخص نے ثابت کیا کہ یہ چیز قرآن کریم میں کہی گئی ہے، اور ایسی منطق اور ایسا استدلال کیا کہ معاذ اللہ خطرہ ہوا کوئی اور ہو تو اس انسان کو کہے کہ قرآن کی ایسی تحریف کرنا یہ کفر ہے، ایسی باتیں نہیں کرتے. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی نے سورہ توبہ میں یہ بات بیان کی ہے. سورہ توبہ جو ہے وہ 9/11 ایسے ہے کہ سورہ توبہ نمی سورت ہے، تو 9 نمبر تو وہ نکال لیجئے، اور 11 وہ 11ویں پارے میں آئی ہے وہاں کو نکال لیجئے، اور پھر اس کی کسی آیت کا حوالہ دیا کہ آگے دیکھیں تو وہ سن بھی آپ کو مل جائے گا کہ اتنے 1004 میں یہ حادثہ ہوا ہے یا 1 میں حادثہ ہوا ہے یا جب بھی ہوا ہے. اس قدر بےہودگی ہے لوگوں میں کہ وہ اللہ کی کتاب اور سنت کی ایسی تشریحات اپنے دماغ سے کرتے ہیں جو سراسر قرآن کی تحریف ہے، اور حوالے دیتے ہیں ایسے جیسے کہ یہ ابھی بخاری شریف بند کر کے اٹھے ہیں اور ابھی خدا کی کتاب معاذ اللہ نازل ہوئی ہے اور انہوں نے اس سے اخذ کر لیا ہے. یہ بہت ہی بے احتیاطی کی باتیں. اس لیے اہل علم کو اصل جو حوالے ہیں ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے. حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے جن چار امور کا ذکر کیا ہے، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کو ہم جہاں سے حضرت نے لیا ہے وہاں چلے جائیں، اور وہ ہے اصل میں صحیح بخاری کی روایت. اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے آخر پر تقریباً پہنچ کے صحیح بخاری میں کتاب القدر باندھی ہے، اور کتاب القدر کا مطلب ہے کہ جس میں انہوں نے تقدیر کی احادیث بیان کی ہیں. فتح الباری میں حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے 11ویں جلد میں وہ احادیث نقل بھی کی ہیں اور اس احادیث کی تشریح بھی کی ہے. جن چار چیزوں کا ذکر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اس بچے کی عمر کا اور اس بچے کے عمل کا، اس کے رزق کا، اور اس بچے کی سعادت اور شکاوت یعنی آخری لمحے میں وہ کیا ہوگا، ان چیزوں کو چاروں کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے. اور وہ دو احادیث جو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت، ایک عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس باب کے بالکل آغاز میں ہی بیان کر دی ہیں. اور عامش رحمت اللہ علیہ کی روایت لائے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے زید ابن وہب رحمت اللہ علیہ سے یہ روایت سنی، عن عبداللہ، عبداللہ اس بات کے راوی. حدیث میں عام طور پر کتابوں میں جب عبداللہ کا لفظ اکیلا آتا ہے تو اس سے مراد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہی ہوتے ہیں، پھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پہلے جو راوی ہوتا ہے، مثلا یہاں پر زید ابن وہب ہیں، ان لوگوں کو دیکھ کر پتا چلا لیتے ہیں محدثین کہ اچھا یہ عبداللہ کے شاگردوں میں سے. اب کون ہے عبداللہ؟ یہ عبداللہ ابن مسعود بھی ہو سکتے ہیں، عبداللہ ابن عباس بھی ہو سکتے ہیں، عبداللہ بن عمر بن العاص بھی ہو سکتے ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بھی ہو سکتے ہیں رضی اللہ عنہم. یہ چاروں عبداللہ ہیں جن کی احادیث آتی ہیں، لیکن ان کے ساتھ ان کے ابن کا ذکر نہ ہو کہ یہ کس کا بیٹا ہے عبداللہ، یہ ابن مسعود ہے یا ابن عمر ہے یا ابن عباس ہے یا ابن عمر ہے. تو عام طور پر جب یہ ذکر نہ ہو تو عبداللہ سے مراد ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہی سمجھے جاتے ہیں، اور اس سے زیادہ تحقیق ان کے شاگردوں سے ہوتی ہے، مثلا زید ابن وہب ہیں یا عامش ہیں. تو عامش کی روایات سلیمان عامش رحمت اللہ علیہ کی عام طور پر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہی سے ہوتی. فرض کر لیجئے زید ابن وہب کی بجائے علقمہ آ جاتا تو پھر صاف واضح ہو جاتا کہ علقمہ تو یقیناً ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان کی، وہ الصادق المصدوق، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سچ بولنے والے تھے، اور ایسی چیزیں تھیں جو وقت نے ثابت کر دی کہ مصدوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچ کا مرکز تھے، سچ کا محل تھے، وہاں پر سچائی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احدکم، تم میں سے کوئی آدمی، یجمع فی بطن امہ 40 یوما، پہلے اس کی جو تخلیق پیدائش کا آغاز ہوتا ہے تو والدہ کے پیٹ میں 40 دن تک وہ مادہ جمع رہتا ہے، ثم علقتا مثل ذلک، اور پھر اس کے بعد وہ خون بن جاتا ہے اور پھر وہ بھی 40 دن تک رہتا ہے، ثم یکون مضغۃ مثل ذلک، پھر اس کے بعد وہ بوٹی بن جاتا ہے اور 40 دن تک کے بھی رہتا ہے. تو پہلا چلہ ہوا, پھر دوسرا ہوا, پھر تیسرا ہوا, یہ 3 چلے 120 دن بن گئے. اور یہ 120 دن یہ 3 چلے ہو گئے, اور یہ 3 چلے جو ہیں 4 مہینے اور 10 دن بن گئے. اور عدت بھی یہ کہ 4 مہینے اور 10 دن ہو گئی. ثم یکون مضغتا مثل ذلک, پھر اس کے بعد یہ بن جاتا ہے. ثم یبعث اللہ ملکا, پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں. فیؤمر بأربعین, اور اسے 4 باتوں کا حکم دیا جاتا ہے. برزقہ, اس بچے کے رزق کا. وأجلہ, اس بچے کی عمر کا. وشقی او سعید, اور اس بات کا کہ بچہ بدبخت ہوگا, او سعید یا نیک بخت ہوگا. ثم ينفخ فيه روح, اور پھر اس میں روح ڈال دی جاتی ہے. فوالله ان احدكم ابرجلا, تو اللہ کی قسم تم میں سے کوئی آدمی, لیعمل بعمل اہل النار, جہنمیوں جیسے کام کرتا ہے. حتی ما یکون بینہ وبینہ غیر باعن او ذرائع, یہاں تک کہ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان 1.5-2 فٹ کا ہی فاصلہ رہ جاتا ہے. فَيُسْبَقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ, اللہ کی تقدیر غالب آ جاتی ہے. وہ جو کچھ لکھا ہوا تھا نا, اللہ نے لکھوایا تھا کہ یہ سعید ہے, نیک ہے. فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ, تو یہ آدمی اس 1-2 فٹ کے فاصلہ رہ جانے پر بس پھر ایک دم سے پلٹتا ہے اور اہل جنت والے کام کرنا شروع کر دیتا ہے. فَيَدْخُلَهَا, اور بس یہ جنت میں چلا جاتا ہے. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ, اور کوئی آدمی عمل کرتا ہے ایسا جو اہل جنت کے اعمال ہے, یہاں تک کہ اس کے درمیان, وَبَيْنَهَا غَيْرُ ذِرَاعٍ, اور جنت کے درمیان غیر ذِرَاعٍ وَذِرَاعٍ 5-10 فٹ کا فاصلہ رہ جاتا ہے. فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ, تو جو اس کی تقدیر میں لکھا گیا تھا کہ یہ بدبخت جہنمی ہے, ساری زندگی نیکی کے اعمال کرتا رہا اور موت سے پہلے پھر جاتا ہے. فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ, اور جہنمیوں جیسے کام کرنے لگتا ہے. فَيَدْخُلَهَا, اور پھر جہنم میں چلا جاتا ہے. یہ ہے اس انسان کی تقدیر. اور دوسری روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے ذکر کی ہے. قال وقل اللہ بالرحم ملکن, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی جب بچے کا وجود شروع ہوتا ہے تو وہاں اس کے ساتھ ایک فرشتہ کر دیتا ہے. فیقول اے رب نطفتن, وہ عرض کرتا رہتا ہے کہ اے پروردگار, یہ ابھی تو بالکل اپنی ابتدائی حالت میں ہے. پھر جب ایک چلہ گزر جاتا ہے پھر عرض کرتا ہے اے رب علقتن, اے پروردگار اب تو یہ خون بن گیا ہے, پھٹکڑی بن گئی ہے, یہ خون کی ایک شکل آ گئی ہے اس میں. پھر وہ عرض کرتا ہے اے رب مضغتن, اے پروردگار اب تو یہ گوشت بن گیا ہے. فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَن يَقْضِيَ خَلَقَهَا, اور پھر اللہ ارادہ فرماتے ہیں کہ اس بچے کو اگر زندہ زمین میں پیدا کرنا ہے تو وہ عرض کرتا ہے اے رب ذکر ام انسا, پروردگار یہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی, اسے حکم ہو جاتا ہے کہ لکھو. دوسری بات عرض کرتا ہے شقیون ام سعیدون, اللہ یہ بدبخت ہوگا کہ اس کی موت ایمان پہ واقع ہوگی. تیسری بات عرض کرتا ہے فمر رزق, اللہ اس کو رزق کتنا دینا ہے. اور چوتھی بات ذکر کرتا ہے فمل اجلو, اللہ اس کی عمر کتنی ہوگی. فیکتب کذالک فی بطن امی, تو لوگوں یہ ساری چیزیں چاروں کی چاروں اسی طرح اس کی ماں کے پیٹ میں لکھ دی جاتی. یہ اللہ کی تقدیر ہے جس کے متعلق امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ 2 احادیث یہاں پر بیان کی. اب اس کی تھوڑی سی تشریح سن لیجئے تاکہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو تقدیر کا 4th مرحلہ ذکر کیا ہے اس کی بھی کچھ تشریح آ جائے. یہ تقدیر اللہ کی صفات میں سے ہے, اور یہ ان رازوں میں سے ہے جو اللہ ہی کے پاس ہیں. اور اسی لیے مرنے کے بعد جنت میں جو لوگ جائیں گے تو اہل علم نے لکھا کہ پہلی چیز جو ان پر واضح ہو جائے گی اور پہلا عقدہ جو وہاں جا کر کھلے گا وہ تقدیر ہوگی, اور انسان کی عقل اتنی بڑھ جائے گی کہ وہ اس تقدیر کو سمجھ سکے گا. اور یہ اللہ کا ایسا علم ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ کے بہت بارگاہ کے فرشتے بھی اس چیز کو نہیں جان سکے، اس چیز کو نہیں سمجھ سکے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی اس تقدیر کے مسئلے کے متعلق ارشاد فرما جاتے تو بالکل حل ہو جاتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا کچھ بھی ارشاد فرمایا ہے اس ارشاد پر ایمان لے آئے بندہ. اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے تھے، اور طبرانی کی روایت میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اذا ذکر القدر، جب تقدیر کی بات آ جائے، فمسکو، رک جاؤ، مت تقدیر پر بحث کرو. اور مسلم میں طاووس رحمت اللہ علیہ کی روایت آتی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو دیکھا، وہ ہر بات جو ہوتی تھی کہتے تھے یہ بھی تقدیر ہے، ہر چیز تقدیر کے ساتھ ہے. اب تک لوگ کبھی کبھی یہ جملہ بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہر چیز تقدیر کے ساتھ ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بھی یہ کہتے تھے، اہل مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے جھگڑا کیا اور انہوں نے اللہ کی تقدیر پر بحث کرنا چاہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بحث کو نہیں کیا. اور قریش جو تھے وہ تقدیر کے بارے میں جب آئے تھے، پھر اللہ نے قرآن کریم کی آیات نازل کی اور اللہ نے کہا انا کل شیئن خلقناہ بقدر، اللہ تعالی نے ہر چیز کو تقدیر کے ساتھ پیدا کیا. اور یہ جو چار چیزیں ہیں ان کی روایت ایک یہی نہیں ہے جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ لائے ہیں، بیسیوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس روایت کو بیان کرتے تھے. اس لیے اگر یہ کہا جائے کہ تقدیر کی یہ حدیث متواتر ہے تو بالکل کوئی مبالغہ نہیں ہے، حقیقت میں یہ متواتر ہے، ایسی حدیث ہے جس کا انکار کرنا کفر پر مشتمل ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بار بار اس کو بیان کرتے تھے. اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ابھی آپ نے سنی ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت مسلم میں آتی ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے وہ دارقطنی میں آتی ہے، مسند بزار میں آتی ہے. فریابی انہوں نے جو تقدیر پر کتاب لکھی ہے اسے ویسے تو نہیں مل سکی، لیکن انٹرنیٹ سے ہم نے اسے ڈاؤن لوڈ کیا اور وہ چھپی، وہ گویا اس کی کاپی ہمارے پاس ہے. اس میں دیکھا تو ان کی سند بہت قوی ہے. سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ تو سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ کی روایت خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آگے چل کے لے آئے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت بہت جگہ مل جائے گی مسلم وغیرہ میں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اسی حدیث کی راویہ ہیں، اور مسند احمد میں صحیح سند سے انہوں نے نقل کی ہے. فریابی نے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے یہ نقل کیا ہے. حضرت مالک ابن حویرث رضی اللہ عنہ کی ایسی ہی روایت یہ حافظ ابو نعیم جو طب پہ انہوں نے کتاب لکھی ہے اس میں لے آئے ہیں. اسی طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. تو اتنی روایات ہیں، ترمذی میں روایات آ گئی ہیں، اتنی زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے یہ روایات بیان کی ہیں کہ یہ درجہ تواتر تک پہنچ گئی ہے. اور اسی طرح نسائی میں روایت آتی ہے، یہاں تک کہ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میں نے اس روایت کو جب جمع کیا تو 40 سے زیادہ لوگ تھے جنہوں نے صرف آمش سے روایت نقل کی، اور آمش رحمت اللہ علیہ اس روایت کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں. 40 ترک ہیں اس حدیث کے. پھر وہ کہتے ہیں کہ فغاب عنی الان، یہ کتاب اب مجھ سے گم ہو گئی ہے، تو اگر میں زیادہ محنت کرتا اور بھی تو حدیث کی کتابوں سے انہیں جمع کر دیتا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ جو آغاز اور ابتدا ہے 40 دن تک ابتدائی کیفیت رہتی ہے. بعض روایات میں آتا ہے کہ 40 راتوں تک. عربوں کا یہ دستور تھا کہ کسی بات کو بیان کرتے ہوئے دن اور رات کا ذکر کر دیتے تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ممکن ہے دن فرمایا ہو اور روات نے کہا ہو کہ رات کو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات فرمائی ہو اور دن کا کہہ دیا گیا ہو، لیکن بہرحال 40 دن اور راتیں، 40 رات یا 40 دن ایسے ہوتا ہے. ایک روایت بھی آتا ہے کہ ساتویں دن کچھ تغیر پیدا ہوتا ہے. اب وہ کیا تغیر ہے، کیا چیز ہے، چھٹے دن کیا ہوتا ہے، ساتویں دن کیا ہوتا ہے، یہ مسئلہ خالصتاً اب اس علم سے تعلق رکھتا ہے جینیٹکس سے، جن کے اب ماہرین پیدا ہو گئے ہیں. وہ ڈاکٹر حضرات بتا سکتے ہیں کہ ساتویں دن یا چھٹے دن اس میں کیا تغیر واقع ہوتا ہے. پھر اسی طرح ایک اور جگہ آ گیا حضرت ابو طفیل رضی اللہ عنہ کی روایت میں, وہ کہتے ہیں کہ 43 دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تھے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں وہ کہتے ہیں کہ 40 یومن, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 40 دن, کہ یہ فرمایا تھا کہ 40 راتیں. حضرت ابو طفیل رضی اللہ عنہ کیا وہ 43 دن کہتے ہیں. ایک اور روایت آپ دیکھیے ابو عوانہ رحمت اللہ علیہ کی, ان کی روایت میں اور مسلم کی روایت میں آتا ہے وہاں پہ 42 دن آئے. یہ ساری احادیث کو ایک نظر آپ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ 40 دنوں سے یا 40 راتوں سے زیادہ کی احادیث آئی ہیں, یہاں تک کہ ایک روایت میں 45 آیا ہے اور ایک روایت میں ٹھیک 40 آیا ہے. ان ساری احادیث کو اگر آپ ملائیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی جو روایت 40 کی ہے اس کے راوی زیادہ. تو کچھ لوگوں کو تردد ہو گیا اور کچھ لوگوں کو 40 سے زیادہ کا تردد ہو گیا کہ زیادہ دن. قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ نے ان چیزوں کو بھی جمع کیا. بہرحال 40 دنوں سے تو زیادہ کی بات ہوگی, یہ 40 دن کی بات ہو گئی. اس کے بعد ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی اس روایت میں بھی اور اس سے بعد حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں بھی ایک جگہ یہ بھی آیا ہے, قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ نقل کیا ہے, یحییٰ بن زکریہ بن ابی زائدہ وہ عامش رحمت اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ جب 40 دن اور یہ مدت پوری ہو جاتی ہے 3 چلے کی تو اللہ کا فرشتہ یہ ذکر کرتا ہے 3 چلے گزرنے کے بعد کہ اے رب اذکر ام او انسا, اللہ یہ جو ہے لڑکا ہے یا لڑکی ہے. تو حدیث میں ایک جگہ آتا ہے کہ فرشتہ اسے اپنے ہاتھ پہ اپنی ہتھیلی پہ لے لیتا ہے. اب وہ فرشتہ کیسے ہتھیلی پہ لے لیتا ہے, اس جگہ پہ فرشتے کا کیا تصور ہے, یہ سب چیزیں اللہ ہی جانتا ہے. ہمیں تو یہ پتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بیان کر دیا, وہ عالم ایسا ہے جس پہ ایمان لانا ضروری ہے اور اس کی کیا کیفیات ہیں. اگر ہر کیفیت کو عقل سے ہی ثابت کرنا شروع کر لیں اور اس پہ سوالات اٹھیں تو پھر تو کل عذاب قبر کا بھی کوئی انکار کر دے اور اس کا بھی انکار کر دے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ اٹھائے گئے. بس یہ ایک دنیا ہے یقیناً ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے نبی کا علم جو ہوتا ہے وہ حواس کے ذریعے حاصل نہیں ہوتا. ہمیشہ یاد رکھو ہمارا علم حواس کے ذریعے حاصل ہوتا ہے اور اس درجے میں جانور بھی علم حاصل کرتا ہے. بکری کو بھی پتا ہوتا ہے کہ گاڑی آ رہی ہے, آنکھوں سے دیکھتی ہے لوٹ جاتی ہے, بھاگ کھڑی ہوتی ہے. ہرن کو پتا ہوتا ہے چل جاتا ہے, دیکھ لیتا ہے کہ شیر آ رہا ہے بھاگ پڑتا ہے. یہ حواس کا علم ہے, سب برابر ہیں. ہم عام انسان, انبیاء علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ فرماتے تھے تو دیکھ لیتے تھے کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ ہیں یا عمر ہیں یا علی ہیں رضی اللہ عنہ. یہ علم پہلے درجے کا, اس میں حیوان بھی. اس سے بڑھ کے انسان کو علم حاصل ہوتا ہے جو حیوانات کو نہیں ہوتا, اور انسان کردار سے ان چیزوں سے باتوں سے اندازہ کر لیتا ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے. 80 سال کا بوڑھا آدمی وہ 15-20 برس کے لڑکے کو جب دیکھتا ہے تو وہ اندازہ کر لیتا ہے کہ یہ بچہ کیا کہہ رہا ہے اور آج کل کس موڈ میں ہے. یہ کیا ہے, یہ جانور کو اندازہ نہیں ہو سکتا, انسان کو اندازہ ہو سکتا ہے. تو انسان عقل کے ذریعے حاصل کرتا ہے علم کو. تو دیکھیے حواس کے ذریعے, عقل کے ذریعے, انبیاء علیہ السلام بھی عقل کے ذریعے علم حاصل کرتے تھے. اس کے بعد علم کا تیسرا ذریعہ جو ہے وہ روح ہے. خواب کے ذریعے آدمی کو علم حاصل ہوتا ہے, انبیاء علیہ السلام کو بھی ہوتا تھا. ہم ان تینوں درجوں کی انبیاء علیہ السلام سے نفی نہیں کر رہے, لیکن ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ جس چیز کا نام نبوت ہے نا, وہ نبوت کا علم نہ احساس سے حاصل ہوتا ہے, نہ عقل سے حاصل ہوتا ہے, نہ روح سے حاصل ہوتا ہے. وہ صرف اور صرف ایک ہی سورس ہے اس علم کا جہاں سے حاصل ہوتا ہے, اور وہ اللہ ہے. نبی اللہ سے علم حاصل کرتا ہے, اس کے علم کا کیا ٹھکانا ہے پھر, کوئی کیا کہنے اس کے علم کے, اور کیا ٹھکانا ہے اس کے علم کا. ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا علم براہ راست اللہ سے آیا کرتا ہے، اللہ واحد ذریعہ ہے جو انہیں بتاتا ہے اور دکھاتا ہے، اس لیے نبوت کے علوم ان پر بحث، ان پہ بات کرنا یہ بڑے بڑے لوگوں کا پتا پانی ہو جاتا ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا علم اللہ نے دیا تھا، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو وہ جو چیزیں میں دیکھتا ہوں اگر تم دیکھنے لگ جاؤ تو اللہ کی قسم تم اپنے گھروں میں نہ رہو، کپڑے پھاڑ کے جنگلوں کی طرف نکل جاؤ، اور جو مجھے معلوم ہے اگر تمہیں پتا چل جائے تو تم کم ہنسو اور زیادہ رو، اور اگر مجھے جو چیزیں معلوم ہے اگر تمہیں پتا چل جائیں تو تم تو اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو. اسی لیے یقین میں بھی فرق ہے، ہمارا علم ان چیزوں کے ذریعے آتا ہے، اور نبی کا علم جو اللہ کے ذریعے سے آتا ہے، تعالی شانہ خود دیتے ہیں، اس کا یقین کیا کہنے. جس طرح ہمیں اور آپ کو یہ 100% یقین ہے کہ ہم سب اپنی والدہ سے پیدا ہوئے ہیں، بچے ایک عورت سے پیدا ہوتے ہیں، نبی کو اس سے بڑھ کر یقین ہوتا ہے کہ سب کے سب لوگ مٹی سے پیدا ہوں گے، قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے. جس طرح ہمارے یقین کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا کہ ہم خواتین کی اولاد ہیں، ہماری مائیں ہیں، انہوں نے ہمیں جنم دیا ہے، نبی کو اس سے بڑھ کر یقین ہوتا ہے کہ مٹی کے ذروں سے انسان اٹھیں گے، قبروں سے انسان نکلیں گے، اس لیے کہ اللہ نے اسے علم کے اس مقام پر رکھا ہوتا ہے، یقین کی یہ کیفیت ہوتی ہے. تو وہ جو خبر دیتے ہیں نا، بس صرف ایک ہی ہمارا حق رہ جاتا ہے، اور ہم دیکھیں وہ خبر ٹھیک ہے یا نہیں. اگر خبر ٹھیک ہے، ہم تک پہنچنے میں راویوں نے کوئی گڑبڑ نہیں کی، کسی نے جھوٹ نہیں بولا، خبر ٹھیک ہے، تو اسے مانے بنا کوئی چارہ نہیں. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی روایت ہے کہ فرشتہ اس سارے مواد کو اپنی ہتھیلی پہ رکھ لیتا ہے اور کہتا ہے رب بتا دیجئے پروردگار، یہ لڑکا ہے یا لڑکی. اور اس حدیث میں یہ آیا کہ اسے کہا جاتا ہے کہ انطلق الی ام الکتاب، تقدیر کا جو رجسٹر ہے ام الکتاب اسے دیکھو، تو تمہیں ساری تفصیلات وہاں مل جائیں گی. تو وہ جاتا ہے وہاں، دیکھتا ہے تو یہ ساری چیزیں اسے وہاں پر مل جاتی ہیں. یہ ہے وہ چیز جو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں لکھ دی ہے، ایک اجمال ہے اور ایک تفصیل ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے اسی کی تفصیل میں یہ کہہ دیا ہے کہ اسی طرح فَقَذَلِكَ تَتَلَقَّى الْمَلَائِكَةُ الْمُدَبِّرَةُ يَوْمَئِذٍ، اور اس دن وہ جو فرشتے ہوتے ہیں اس بچے کی تدبیر پر مقرر ہوتے ہیں کہ اس بچے کا اس کا کیا بنے گا، اس مجموعے اور ملغوبے کا، وہ چاروں باتیں جان لیتا ہے. ورنہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت نے فرمایا چاروں باتیں جان لیتا ہے، تو فرشتے جان کیسے لیتے ہیں؟ وہ تو اللہ سے خود پوچھتے ہیں. تو اس کی شرح اس حضرت رحمت اللہ علیہ کے جملے کی یہ ہے جو اب حدیث آپ سے عرض کی نا. یہ تمام روایات حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری میں نقل کی ہیں. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا کہ فرشتہ جان لیتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو جاتا ہے کہ لوہے محفوظ میں دیکھ لو اور تقدیر کے رجسٹر میں، کتاب میں دیکھ لو جو کچھ لکھا ہوا ہے. تو فرشتہ وہاں دیکھ کے سمجھ جاتا ہے کہ اچھا اس بچے کی عمر اتنی ہے، ایسی چیزیں ہیں، ایسی چیزیں ہیں، اور پھر وہ فرشتہ دیکھ لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چار چیزیں ذکر ہو گئی، ایک یہ کہ بچہ کیا ہے، شقی ہے یا سعید ہے، ایک تو ہو گئی اس کی عمر، دوسری چیز ہو گئی اس کا رزق، اور تیسری چیز ہو گئی اس کے اعمال، اور چوتھی چیز ہو گئی سعادت یا شقاوت. تو مطلب یہ ہے کہ ایک چیز لکھی جاتی ہے، سعادت یا شقاوت، نیک بختی یا بد بختی، سعید ہے یا شقی ہے، دونوں باتیں تو نہیں لکھی جا سکتی نا. اگرچہ امکان ہو سکتا ہے ان کا، لیکن لکھا جاتا ہے کہ اس کے اتنے اعمال ایسے ہیں، اتنے اعمال ایسے ہیں. تو پھر اس انسان کا آخر پہ مسئلہ کیا ہوگا، مرے گا کس چیز پہ، ایمان پہ یا کفر پہ، بس وہ لکھ دیا جاتا ہے. بہت نازک مقام ہے، بہت نازک بات ہے. جی گھبراتا ہے اس چیز سے کہ 70 سال خدا کی یاد میں گزارے اور کوئی نہیں جانتا کہ کیا چیز لکھی تھی، اور اگر کفر پہ موت آ گئی تو یہ سارا کچھ جو کچھ کیا تھا بنے گا کیا؟ وہ ساری دعائیں، وہ ساری تمنائیں، وہ ساری آرزوئیں، اور جو دنیا میں چلے گئے، ماں باپ، پیا، پتا، کون کون، اپنے دوست جن سے ملنے کی تمنا تھی، عمر پوری اس یاد میں گزری کہ وہ جنت میں پہنچ گئے اور اب ہم جا کے ان سے ملیں گے. سب کی سب عکارت ہو گئی اور جہنم نے ایک ایک انگ اور ایک ایک عضو کو جلا کر رکھ دیا, ہوگا کیا. اور ایسے بھی ہے کہ اس کی رحمت غالب آ جائے, ساری زندگی گناہوں میں گزری, کوئی جہنمیوں جیسا کام نہیں تھا جو چھوڑ دیا ہو, لوگوں کو مارا پیٹا ظلم کیا اور لوگوں کے خون سے ہولی کھیلی, اور مالک کو منظور یہ تھا کہ اسے جنت دے دیں اور اس کی نجات کر دیں. کون ہے جو ان سے پوچھ سکتا ہے کہ اس نے تو ہزاروں کو قتل کیا تھا اور لاکھوں کی عزتوں سے ہاتھ, لاکھوں کے خون سے ہاتھ رنگے تھے, یہ آج کیا ہو رہا ہے کوئی نہیں پوچھ سکتا. یہ ہے ڈر کی بات. تو ایک چیز لکھ دی جاتی ہے کہ اس کی موت کس پہ آئے گی, رزق اس کے متعلق لکھ دیا جاتا ہے کہ تھوڑا دینا ہے یا زیادہ دینا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ حرام ہے یا حلال ہے. عمر کے متعلق لکھ دیا جاتا ہے کہ لمبی عمر ہوگی یا چھوٹی عمر ہوگی, اور عمل کے متعلق لکھ دیا جاتا ہے کہ اچھے صالح اعمال کرے گا فاسد اعمال کرے گا. فرشتے ایک چیز لکھ دیتے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 40 راتیں یہ گزر جاتی ہیں تین چلے, تو فرشتہ حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اخلق یا احسن الخالقین, اے رب اے سب سے اچھی پیدا کرنے والے, اس بچے کے لیے پیدائش کا بندوبست کر دے. یہ اس ماں سے پوچھو جس کی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں اور لوگ سوتے میں خواب دیکھتے ہیں, وہ جاگتے میں خواب دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اتنے مہینوں بعد اس دقت کے مرحلے سے گزروں گی, اور دل خوف سے بھی بھر جاتا ہے اور خوشی سے بھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ماں بنا دے گا. فرشتہ عرض کرتا ہے رب اسے بھی پیدا فرما دیں. اللہ کا عجیب نظام ہے. فرشتے دعا پہ لگ گئے کہ یہ پیدا ہو جائے, اچھا پیدا ہو. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اس کام پہ لگا دیا کہ تم اس سے دعا مانگو. ہم میں سے ہر آدمی جو آج زندہ ہے یا مرا ہوا ہے, اس کے لیے کبھی فرشتوں نے دعا کی تھی نا. یہ اللہ کو محبت نہیں ہے ان بچوں سے, انسانوں سے؟ کیسا احسان ہے, بغیر ہمارے کسی عمل کے, بغیر ہماری کسی نیکی کے. اور نیکی کیا, ایمان اور کفر بھی ہمارا نہیں ہے, لیکن فرشتے کو لگا دیا کہ بچے کے لیے دعا مانگو ہم سے کہ ہم اسے پیدا کریں. فرشتے دعا میں لگے ہوئے, یہ اس کا رحم ہے, یہ اس کی مہربانی ہے, اور ہم نا قدریں. فرشتے نہیں جانتے, لیکن اللہ تو جانتا ہے کہ جس کے لیے آج فرشتے دعا کر رہے ہیں یہ جا کر میرے ساتھ شرک کرے گا, یہ کفر کرے گا. جس کے لیے آج میں اپنے فرشتوں سے دعائیں کروا رہا ہوں یہ جا کر زمین پر خون بہائے گا, کیا کچھ کرے گا. مگر ہے تو انسان ہی, اللہ کو ایسا پیارا ہے. اللہ تعالی فیقو اللہ ما شاء, جو فیصلہ اللہ نے فرمانا ہوتا ہے وہ کر دیتے ہیں. پھر فرشتے کو حکم ہو جاتا ہے. فرشتہ کہتا ہے اسکت امتام, اللہ اسے پورا کرنا ہے یا ابارشن ہو جائے, یہ امید ختم ہو جائے, گر جائے. اسے بتا دیا جاتا ہے. پھر وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا ہے کہ اللہ ایک ہوگا یا دو ہوں گے. اب ذرا اندازہ کیجئے ان سوالات سے, اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف چار ہی چیزیں نہیں ہیں, اور بھی بہت سی چیزیں آ گئیں نا. چار تو میجر پورشنز تھے, بڑی بڑی چیزیں تھیں, ان کا تذکرہ ہو گیا, اور اس کے بعد کچھ چیزیں اور بھی آ گئیں. وہ پھر عرض کرتا ہے کہ اللہ ایک یا دو, کتنے بچے ہیں, جڑواں پیدا ہو جاتے ہیں, اسے بتا دیا جاتا ہے. پھر پوچھتا ہے کہ اللہ مرد یا عورت, پھر اسے بتا دیا جاتا ہے. اندازہ کیجئے کہ فرشتے نے اس دعا کے بعد کتنے سوال کیے. پہلا سوال کیا کہ اسے پورا بھی ہونا ہے یا درمیان میں ہی گر جائے گا, ختم کر دیا جائے گا. پھر یہ بھی پوچھ لیا کہ ایک ہوگا یا دو ہوں گے. پھر یہ بھی پوچھ لیا کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی. پھر فرشتے نے چوتھا سوال کیا اور وہ عرض کرتا ہے کہ ناقص الاجل, اس کی عمر پوری ہوگی یا کم عمری میں ہی ختم کر دیا جائے گا, یا یہ بھی بتا دیا جاتا ہے. پھر وہ پانچواں سوال پوچھتا ہے اور کہتا ہے شقی ام سعید, خاتمہ کس پہ ہوگا, اللہ مرنا کس چیز پہ ہے اس پہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا آدمی جس کو جنت کی بشارتیں بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے, بیت اللہ میں آئے طواف کر رہے تھے, رو دیے اور عرض کیا کہ اگر اس دن میرے متعلق اللہ یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ میں کفر کے ساتھ دنیا سے جاؤں گا تو عمر درخواست کرتا ہے اس فیصلے کو تبدیل فرما, ایمان پہ موت دے دے. ایمان کے بعد اللہ کا سب سے بڑا انعام ٹائم ہے, وقت ہے, اور اس ایمان پر اگر خاتمہ ہو جائے تو پھر تو کیا کہنے صاحب, پھر اس جیسا خوش نصیب کون ہوگا. لوگ جب خبر دیتے ہیں کہ فلاں کلمہ پڑھتے ہوئے انتقال ہو گیا, فلاں کا حج میں انتقال ہو گیا, فلاں آدمی صدقہ کر رہا تھا انتقال ہو گیا, کسی غریب کے کام میں نکلا ہوا تھا انتقال ہو گیا, اپنے بچوں کے لیے رزق کمانے گیا تھا اور اس حالت میں انتقال ہو گیا, تو دکھ تو اپنی جگہ پر مگر خوشی بھی ایسے ہوتی ہے کہ جیسے اس کے گھر میں کوئی ہدیہ بھیجیں, کوئی مٹھائی بھیجیں کہ شکر کرو, چاہنا تو ہر ایک نے ہے ہی, ایمان لے کے دنیا سے چلا گیا, سبحان اللہ. ایسا وقت آ گیا. پانچواں سوال پوچھتا کرتا ہے, پھر بتا دیا جاتا ہے. چھٹا سوال پھر پوچھتا ہے رزق کے متعلق, تو اللہ تعالی اس بچے کا رزق مع خلقہ فیحبط بهما, اس بچے کے متعلق حکم دیتے ہیں کہ اس کا اتنا رزق اس کے ساتھ ہی بھیج دینا, روزی بھی لے آتا ہے. وہ روزی کبھی کبھی آسمان میں رہتی ہے, پھر وہاں سے نازل ہوتی رہتی ہے اس دروازے کے ذریعے سے جو اللہ نے لکھا ہے, حدیث میں آیا ہے. اسی لیے مومن جس دن مرتا ہے نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان سے دو دروازے اس کے لیے کھلے رہتے ہیں, ایک رزق کا دروازہ اور ایک وہ نیکی کا دروازہ جہاں سے اس کی نیکیاں اوپر جاتی ہیں. تو جس دن اس کا انتقال ہوتا ہے رزق والا دروازہ رو دیتا ہے کہ اب میں بند کر دیا جاؤں گا, اب میرے ذریعے سے کسی کو رزق نہیں دیا جائے گا, اور نیکی کے اعمال جو دنیا سے اوپر کی طرف اٹھتے ہیں وہ دروازہ بھی رو دیتا ہے کہ رب اب میرے اندر سے کوئی نیکی تیرے پاس نہیں آیا کرے گی, وہ دروازہ بھی بند کر دیا جاتا ہے. یہ چھٹا سوال ہے. عبداللہ ابن ربیعہ, یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں, وہاں ساتویں چیز آ گئی ہے کہ حکم ہوتا ہے کہ اس بچے کا رزق لکھو, اور یہ لکھو کہ یہ جب وفات پائے گا تو اس کے بعد اس کے نیکی کے کیا کیا کام باقی رہیں گے. پل بنا گیا, کسی کی شادی کرا دی, کوئی بچی رشتہ نہیں ہو رہا تھا, پیسے نہیں تھے, اس میں مدد کر دی, اس بچی کی آبرو بچ گئی, کسی لڑکے کے پاس حق مہر کی رقم نہیں تھی, اس کی شادی کرا دی, اس کے مسائل حل کر دیے, ان دونوں کو اس نے گناہ سے بچا لیا, یہ صدقہ جاریہ چھوڑ کے دنیا میں جا رہا ہے. کسی نے نہر کھدوا دی, کنواں کھدوا دیا, بہت یہ نیکی کے کام یہ کرتے تھے. ہندو جب تھے, ہندو مسلمان اکٹھا معاشرہ تھا نا, تو اس میں ہندو قدم قدم پہ پانی پلاتے تھے, کنویں کھودتے تھے. پھر ماشاء اللہ جب سے مسلمانوں نے اپنا ملک بنا لیا, جتنے قدیم کنویں ہیں ان سب کو گندگی ڈال ڈال کے پاٹ دیا, ختم کر دیا. انہیں اتنی زمین کی ہوس چمٹی کہ ان کنووں کو پاٹ کے قرب و جوار پہ قبضہ کر کے گھر بنا لیے, حتیٰ کہ اب تو یہ قبریں مٹا مٹا کر گھر بنا رہے ہیں کہ قبرستان مٹا دو اور گھر بنا لو, بلڈنگز بنا لو, حکومت کے پروجیکٹس لے آؤ, یہ ان کی حالت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ساتویں چیز یہاں آ گئی کہ اس کا اثر لکھو کہ وفات کے بعد کیا نیکی کے کام دنیا میں چھوڑ کے جائے گا اور کیا برائی کے کام. نیک اولاد چھوڑ کے چلا گیا, علم چھوڑ کے چلا گیا, کوئی اچھی کتاب چھپوا دی, قرآن کریم چھپوا دیا, اس کو چھوڑ کے چلا گیا, کہیں لوگوں کو پانی کی تنگی تھی کنواں کھدوا دیا, کہیں لوگوں کے پاس گرمی میں پنکھا نہیں تھا بجلی لگوا دی مسجد میں, کسی غریب کے گھر میں دو چار پنکھے دے دیے, کمبل خرید کے کسی غریب آدمی کو دے دیا کہ سردی میں آرام سے سو گے, صبح اٹھو گے, نماز پڑھو گے, بخار سے محفوظ رہو گے. ہزار کام ہیں آدمی سوچے, اللہ تعالیٰ کے فرشتے لکھتے ہیں کہ اچھا اب مرنے کے بعد اس آدمی کی اتنی عمر ہو گئی, مرنے کے بعد کیا کیا نیکی کے کام دنیا میں چھوڑ کے جائے گا یا برائی کے کام. ولیعاذ باللہ برائی کے کام کر دیے, سنمے لگا دیے, اپنی اولادوں کو حرام کمانے پہ لگا دیا, لوگوں کی زمینیں غصب کر لی، اور زمینیں غصب کرنے کے بعد اپنی اولاد میں وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ چھوڑ گیا۔ یہ سارے فراڈ اور جھوٹ اور یہ چیزیں، اور اولاد میں جھوٹ کا وصف رکھ کے چلا گیا۔ ماں باپ سے اولاد نے سیکھا کہ ہمارے بڑے جھوٹ بولتے تھے، جھوٹ پہ زندگی گزر رہی ہے۔ اور آٹھویں چیز حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں آ گئی، انہوں نے کہا، جابر رضی اللہ عنہ نے، ابو زبیر رحمت اللہ علیہ کی روایت ہے جو حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، کہ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اللہ اس آدمی کے نصیب میں، قسمت میں، مقدر میں مصیبتیں کتنی ہیں، دکھ کتنا ہے، یہ بھی لکھتے، یہ بھی لکھوا دے، تو مصیبتیں بھی لکھی جاتی، دکھ بھی لکھا جاتا ہے۔ یہ چیزیں طے کر دی گئیں، یہ مصیبت ہے اور دکھ ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اس کائنات میں کوئی بھی مصیبت اور تکلیف جو تمہیں پہنچتی ہے، من قبل ان نبرأها، ہم نے وہ اس وقت طے کر دی تھی جب یہ دنیا بنائی بھی نہیں گئی تھی، ہم نے کتاب میں لکھ دیا تھا، ایسی ایسی مشکلات آئیں گی۔ فریابی کی جو کتاب آئی ہے، اب اسے ہم نے دیکھا، اور اس میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی روایت آئی ہے کہ فرغ اللہ الی کل عبد من خمس، اللہ تعالیٰ ہر آدمی کے متعلق پانچ چیزیں لکھ کے فارغ ہو گیا، من عملہ، اس کا عمل کیا ہوگا، نیکیاں کرے گا، خرابیاں کرے گا، ایک، اجل، عمر کتنی ہوگی، رزق کتنا ہوگا، تین، اور اس کے بعد دنیا میں چھوڑ کر کیا جائے گا، یہ ہے بات، اور پانچویں چیز مضیعہ، اس کی قبر کہاں ہوگی۔ تو آٹھ چیزیں ہو گئی تھی، نویں چیز یہ بھی شامل کر لیجئے۔ اب احادیث کو جب جمع کرتے جاتے ہیں نا ہم، تو پھر پتا چلتا ہے کہ نو چیزیں، اور بڑی مشکل چیز ہے کہ دنیا میں چھوڑ کے کیا گیا۔ ہم سب اس حدیث کو سوچیں کہ ہم جب مریں گے تو ہم کیا چھوڑ کر جائیں گے، کیا چیز دنیا میں کہی، خیر کی بات، نیکی کی بات، یا اپنے بعد لڑائی جھگڑے چھوڑ گئے، نہ کرے، کبھی کسی سے انتقام نہ لے، کبھی کسی سے بدلے کی سوچے بھی نہیں۔ بدلہ لینا برا ہے، اور بدلے کا سوچنا اس سے بھی برا ہے۔ انتقام اگرچہ اس کی شرن جواز کی صورتیں نکلتی ہیں، لیکن نہ کرے، انتقام کا سوچنا اس سے بھی برا ہے۔ جو انتقام لیتا ہے، انتقام کا انتقام بھی لیا جاتا ہے۔ بس ہمیشہ جب غصہ آئے اور اپنے مخالفین سے لڑائی جھگڑا، یہ بات کہوں، یہ تانا دوں، اس طرح اس کا بدلہ اتاروں، ہمیشہ یہ سوچے۔ اللہ نے کہا ہے فمن عفا واصلح، جس آدمی نے اپنے مخالفین کو معاف کر دیا اور صلح کر لی، فاجرہ علی اللہ، اللہ نے کہا اس کا اجر میرے ذمے، آفرین ہے۔ شہنشاہ جب یہ کہہ دے، صدر کہہ دے، بادشاہ کہہ دے کہ میرے ذمے بھی، ہم تمہارا خیال کریں گے، تو بادشاہ جب دے گا تو اپنی حیثیت کے مطابق دے گا۔ اس نے فرمایا فاجرہ علی اللہ، تمہارا اجر میرے ذمے تھا بھائی، ہم تمہیں تمہارا اجر دیں گے، وہ کتنا اجر دے گا بس یہ تو وہی جانتا ہے۔ سبحان اللہ، اس نے کوئی حد متعین نہیں کی، اس نے کہا بس دو کام کرنا، ایک لوگوں کو معاف کرتے رہنا، دوسرے صلح رکھنا، صلح کا کام کرتے رہنا۔ جس نے معاف کر دیا اور صلح کر لی، فاجرہ علی اللہ، فرمایا اس کا اجر ہمارے ذمے، ہم مالک ہیں اس کو اجر دینے کے، کیا کہنے۔ تو نویں چیز آ گئی، اور یہ کہ اپنے بات چھوڑ کے کیا گیا، یہ تو قبر میں بھی جا کے پوچھیں گے، قبر کے متعلق نہیں آتا، فیما کنتا، زندگی کہاں گزار کر آئے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قبر میں تم سے جو سوالات ہوں گے، اس میں ایک چیز پوچھیں گے کہ فیما کنتا، زندگی کہاں گزاری۔ سب سے بڑا سوالیہ نشان، سائن آف انٹروگیشن، یہ آگے لگا ہوا ہے، یہ نظر آتا ہے، فیما کنتا، زندگی کہاں گزاری، اللہ کی معصیت میں، نافرمانی میں، تنہائیوں کو ناپاک رکھنے میں، یا پھر اللہ کے ساتھ تعلق میں، اور اللہ کے علم اور اللہ کی ذات، ان چیزوں کی رعایت کرنے میں۔ اس لیے نمی چیز یہ آ گئی کہ اس کے متعلق فیصلہ ہوتا ہے کہ اس کی قبر کہاں ہوگی۔ دوسری حدیث میں ایک جگہ آیا ہے کہ فرشتوں کو جب پتا چلتا ہے کہ اس کی قبر فلاں جگہ پہ ہوگی، تو اس جگہ کی مٹی لے کر اس بچے کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ جو بھی ملغوبہ تیار ہوا ہے، اب وہ گوشت بن گیا ہے، اس میں اب ہڈیاں آنی ہیں، اس وقت وہاں قبر کی مٹی لے کے اس میں ملا دیتے ہیں. پھر دوسری روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم میں سے کسی آدمی کی موت کسی زمین پہ لکھی ہوئی آتی ہے نا، وقت آ جاتا ہے، تو پھر تمہیں خام خواہ اس جگہ پر کوئی کام پڑ جائے گا تو وہاں چلے جاؤ گے. اسی لیے لوگ سفر کر جاتے ہیں، یہاں ٹھیک ٹھاک تھا، لاہور چلا گیا، کراچی چلا گیا، رمین شریفین چلا گیا، وہاں کی مٹی لکھی بھی تھی نا، اس گوشت میں شامل تھی، اس خون میں مٹی وہاں جا کر مل گئی اور وہیں انتقال ہوگی. اور بڑی سفر کی موت بہت مبارک چیزوں میں سے کہ کسی انسان کا سفر میں انتقال ہو جائے. نسائی کی روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی مدینہ منورہ میں دفن ہوا. اس روایت کو لوگ بھول جاتے ہیں، یہ نسائی کی روایت ہے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں اس کی تدفین کے موقع پر کھڑے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی موت پر اسے ترجیح دی. اور یہ آیا ہے روایت میں کہ آپ نے غالباً ارشاد فرمایا کہ کاش اس کی موت سفر میں واقع ہوئی ہوتی. تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول سفر میں موت، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کسی انسان کی موت سفر میں واقع ہوتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو کہتے ہیں یہ میرا بندہ اپنے گھر سے دور مسافرت کی حالت میں بیچارہ غریب دنیا سے رخصت ہوا، تو دیکھو یہ کس جگہ پر پیدا ہوا تھا. پھر فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ فلاں جگہ پہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس جگہ سے اس جگہ تک ناپ لو کتنی زمین ہے، پھر وہ پیمائش کی جاتی ہے اور اللہ فرماتے ہیں میرے بندے کو اتنی زمین جنت میں دے دو. ایک آدمی یہاں پیدا ہوا، سفر میں گیا، لندن میں انتقال ہو گیا، امریکہ میں چلا گیا، جدہ میں پہنچ کے، حرمین شریفین میں پہنچ کے، اور مسافر تھا، یہاں سے پیمائش شروع ہوئی اور ہزاروں میل سینکڑوں میل کی جگہ پر جا کر اتنی جگہ اسے جنت میں مل گئی، اس لیے کہ اس کی مظلومیت پہ رحم آ گیا، اس کی مظلومیت پہ مہربانی فرمائی کہ اپنے بیوی بچوں میں نہیں تھا، گھر بار میں نہیں تھا، راستے میں تھا، بیچارہ مسافر ایسے انتقال ہو گیا. اچھا بھائی ہماری طرف سے اتنی زمین اسے دے دو. نو چیزیں ہیں. اور مسلم میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے بس پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں لپیٹ دی جاتی ہیں، وہ تقدیر کا صفحہ لپیٹ دیا جاتا ہے اور اس میں کوئی زیادہ اور کمی زیادتی اور کمی نہیں ہوگی. فریابی میں ہم نے دیکھا تو وہاں آیا ہے کہ پھر وہ ورق لپیٹ دیا جاتا ہے الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک. فَيَقْضِ اللَّهُ مَا هُوَ قَاضٍ، اللہ تعالی جو کچھ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کر کے اسے لکھوا دیتے ہیں، بین عینی، اس آدمی کی آنکھوں کے درمیان. یہ حضرت عزر رضی اللہ عنہ کی روایت. اس لیے یہ جو محاورہ بولتے ہیں نا کہ اس کے ماتھے پہ لکھا ہے، اس کی پیشانی، یہ بڑا آدمی ہے، اس کی پیشانی دیکھو کیسی چوڑی ہے، یہ اس قسم کی چیزیں. اور پیشانی پہ جو لکیریں پڑتی ہیں یہ ہندو اس میں دیکھتے ہیں. یہ ساری چیزوں کی اصل یہ ہے کہ بین عینی، اس کی آنکھوں کے درمیان ساری چیزیں لکھوا دی جاتی. اسی لیے بعض اہل کشف اولیاء کرام رحمہم اللہ وہ جو کسی بچے کو دیکھ کے بے اختیار کہتے ہیں نا کہ اس بچے کو اس چیز سے محفوظ رکھنا یا اس بچے کو اس چیز پہ لگا دینا، یا وہ کہتے ہیں کہ ماشاء اللہ تمہارا بیٹا تو بڑا پڑھنے والا پیدا ہو گیا، یا کہتے ہیں کہ تمہارا بچہ بڑا غصے والا. یہ اہل کشف کی جو چیزیں ہیں وہ جو کچھ آنکھوں کے درمیان لکھا ہوتا ہے نا یہ ان پر کھل جاتا ہے. ما ہوا لاکن بین عینی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ اس کی آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جاتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کبھی کبھی عورتیں کو دیکھو تو وہ سر پہ ہاتھ مار کے کہتی ہیں کہ نصیب میں یہی لکھا تھا، تو وہ پیشانی، جبین، ماتھا، تقدیر، یہ سب چیزیں جو آئی ہیں وہ اصل میں اسی کے ساتھ ساتھ آئی. یہ اس طرح سے ہوتا ہے اور اللہ تعالی اتنے مراحل سے اس کو گزارتا ہے.